जुमा 5 सितंबर के सर्बिन में नुसरत जहां का सलाम कबूल कीजिए। नेटो ने एक कसीर मुल्की सरीउल हरकत फोर्स बनाने का ऐलान किया है। तजियाकार ने कहा कि इसका इस्तेमाल इराक में नहीं यूरोप में होगा।
अगर ऐसी एडवांस फोर्स ना हुई तो हर कोई कशीदगी हुई तो उसको रद्द करने में जो है वो बहुत वक्त लगेगा, भारी कीमत देनी होगी।
तफसील जरा देर बाद। सर्बिन में पहले आलमी खबरें।
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، زہید الدین بابر سے خبریں سنیے۔ مشرقی یوکرین میں محاذ آرا روس کے حامی باغیوں اور یوکرینی حکومت کے درمیان فائر بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ یہ معاہدہ روسی وفد کی موجودگی میں بیلاروس میں طے پایا۔ البتہ یورپی یونین اور امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ فائر بندی کے معاہدے کے باوجود روس پر مزید پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ اس تنازع کے متعلق ویلز میں جاری نیٹو کے سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جرمنی کی چانسلر اینگلا میرکل نے کہا، وہ کہہ رہی ہیں کہ فائر بندی محض فیصلہ کرنے سے فائر بندی نہیں کہلاتی، اس کے لیے بہت سے اقدامات ضروری ہیں۔ اس پر عمل درآمد کی تصدیق ہونی چاہیے، اگر روسی فوجی وہاں موجود ہیں تو ان کا انخلا ہونا چاہیے، حد بندی ہونی چاہیے۔ اسی لیے عین ممکن ہے کہ پابندیوں کا اطلاق کیا جائے، البتہ وہ فائر بندی پر عمل درآمد کے حقائق دیکھنے سے مشروط ہوں۔ یہ تھے جرمن چانسلر کے الفاظ۔ ویلز کے اجلاس میں نیٹو ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ مشرقی یورپ میں نیٹو کی مسلسل موجودگی رہے گی اور کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ریپڈ ریسپانس فورس قائم کی جائے گی۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل آنرش فورسموسین کے مطابق چند ہزار فوجیوں پر مشتمل نیٹو کی ریپڈ ریسپانس فورس چند گھنٹوں میں بری، بحری اور فضائی کارروائیاں کرنے کے قابل ہوگی۔ ادھر روس کے سرکاری ٹی وی نے پہلی مرتبہ روسی فوجیوں کی آخری رسومات کی خبر دی ہے جو یوکرین میں لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ روسی ٹی وی کا کہنا ہے کہ یہ فوجی کسی سرکاری حیثیت میں ہلاک نہیں ہوئے بلکہ چھٹیوں پر تھے اور یوکرین کے باغیوں کی مدد کے لیے رضاکارانہ طور پر وہاں گئے۔ مغربی ممالک یوکرین میں روس کی فوجی مداخلت کا الزام عائد کرتے رہے ہیں، لیکن روسی حکومت اس الزام کو مسترد کرتی چلی آئی ہے۔ پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے این ڈی ایم اے کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور صوبہ پنجاب میں دو روز سے جاری بارشوں سے مرنے والے افراد کی تعداد 66 ہو گئی ہے۔ مٹی کے تودے گرنے کے باعث مظفرآباد کا زمینی راستہ بند ہے۔ اس دوران 68 افراد زخمی ہوئے جبکہ وسیع پیمانے پر مکانات اور دیگر املاک کو نقصان پہنچا۔ چناب اور جہلم دریاؤں میں سیلابی ریلوں کی آمد کے باعث لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب پاکستانی پنجاب اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے بیشتر علاقوں سے دریاؤں کے کناروں سے آبادیوں کا انخلاء کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکام نے بارشوں کے باعث 80 افراد کی اموات کی تصدیق کی ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے ہیں کہ ان تمام قیدیوں کو فوراً رہا کر دیا جائے جن کے مقدمات زیر سماعت تو ہیں، لیکن ان مقدمات میں انہیں جو زیادہ سے زیادہ سزا مل سکتی ہے وہ اس سزا کا نصف عرصہ مقدمات کی سماعت کے دوران ہی جیل میں گزار چکے ہیں۔ دلی سے سہیل حلیم۔
سپریم کورٹ نے ایسے قیدیوں کی فہرستیں تیار کرنے کی ذمہ داری ضلع عدالتوں کے ججوں پر ڈالی ہے۔ وہ ہفتے میں ایک دن جیلوں میں جا کر یہ فہرستیں تیار کروائیں گے۔ ملک کی جیلوں میں فی الحال تقریباً 4 لاکھ قیدی ہیں اور ان میں سے 2.5 لاکھ افراد کے مقدمات زیر سماعت ہیں اور وہ برسوں جیل میں گزار چکے ہیں۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ملک میں ایسے قیدیوں کی رہائی کا قانون پہلے سے موجود ہے جو زیادہ سے زیادہ ممکنہ سزا کی آدھی مدت جیل میں گزار چکے ہیں، لیکن اس قانون پر شاذ و نادر ہی عمل کیا جاتا ہے۔
پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے اسلام آباد میں دھرنا دینے والی پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات کا تحریری جواب دے دیا ہے۔ کیا مانا گیا ہے کیا نہیں، سنیے آصف فاروقی سے۔
حکمران جماعت نے اپنے جواب میں گزشتہ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات ثابت ہونے کی صورت میں قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ وزیر اعظم کے استعفے کو خارج از امکان قرار دیا گیا ہے اور دھاندلی کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کے قیام کی بیشتر تجاویز مان لی گئی ہیں۔ حکومت نے لکھا ہے کہ کمیشن کو وزیر اعظم کے حکم یا صدارتی آرڈیننس کے بجائے پارلیمنٹ سے قانون سازی کے ذریعے قائم کیا جائے گا۔ اگر چیف جسٹس مناسب سمجھیں تو کمیشن کے سربراہ بنائے جا سکتے ہیں۔ تاہم سرکاری جماعت نے اس کمیشن کو سرسری سماعت کے بجائے دھاندلی کے الزامات کی تفصیلی تفتیش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور اس مقصد کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے قیام کی تجویز بھی قبول کر لی ہے۔
اسرائیل نے غرب اردن کے مقبوضہ حصے میں قائم ایک یہودی آبادی میں 280 نئے مکانات تعمیر کرنے کے ٹینڈر جاری کیے ہیں۔ ایلکنا نامی آبادی میں توسیع کے منصوبہ اس سال کے آغاز میں منظور کیا گیا تھا۔ اسرائیل کی طرف سے یہ آبادکاری بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی ہے اور فلسطینی حکام کا موقف ہے کہ قابض علاقوں میں یہودی آبادکاری قیام امن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بی بی سی کو پتہ چلا ہے کہ عراق میں سنی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف کوششوں میں تعاون کے لیے ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے اپنی حکومت کو اجازت دے دی ہے کہ عراق میں تعینات امریکی فوج کے حکام سے رابطے کیے جائیں۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی فارسی کے ذرائع نے بتایا ہے کہ آیت اللہ نے پاسداران انقلاب کے صف اول کے کمانڈروں میں سے ایک کو ہدایت کی ہے کہ وہ شمالی عراق میں سنی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائیوں میں مدد دیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کی تری ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سہربین اور جہنما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نے پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات پر جواب میں کہا ہے کہ الزامات ثابت ہونے پر قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ اس خبر کی تفصیل آپ ذرا دیر بعد سن سکیں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں یوکرین کی، جہاں حکومت اور روس نواز یوکرینی باغیوں نے ملک کے شمالی حصے میں مہینوں سے جاری لڑائی کو روکنے کے لیے جنگ بندی کے معاہدے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ معاہدہ اب سے تھوڑی دیر میں قابل عمل ہوگا۔ اگر بیلاروس میں جنگ بندی کا یہ معاہدہ نہ ہوتا تو امکان تھا کہ امریکہ اور یورپی یونین روس پر مزید پابندیاں لگانے کا اعلان کرتے۔ دوسری جانب آج حکومت کے زیر قبضہ شہر ماریوپول کے قریب لڑائی جاری ہے۔ اسی دوران یہاں ویلز میں نیٹو کے ایک اہم اجلاس میں ایک کثیر ملکی فوج کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے، جسے پولینڈ میں رکھا جائے گا۔ اس اجلاس میں یوکرین کے بحران اور دولت اسلامیہ کے ممکنہ خطرات پر بھی بات ہوئی۔ دولت اسلامیہ سے نمٹنے کے لیے نیٹو کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اسے کنٹرول کرنے کے لیے کون کون سے ممالک نیٹو کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ ان تمام پہلوؤں پر ہم ذرا دیر بعد بات کریں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ یوکرین سے متعلق معاہدے میں کیا طے پایا ہے۔ تفصیل سنیے شمائلہ خان سے۔
یوکرین کی حکومت اور روس نواز یوکرینی باغیوں نے ملک کے مشرقی حصے میں مہینوں سے جاری لڑائی کو روکنے کے لیے جنگ بندی کے معاہدے پر اتفاق کیا ہے۔ دوسری جانب برطانیہ کے شہر ویلز میں جمع نیٹو سربراہان نے یوکرین میں روسی اقدامات پر اتحادیوں کا اعتماد بحال کرنے اور بڑھتی ہوئی اسلامی شدت پسندی کو روکنے کے لیے کی گئی کوششوں کے حصے کے طور پر ریپڈ ری ایکشن فورس قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل آندرے فو راسموسن کا کہنا ہے کہ رہنماؤں نے مشرقی یورپ میں نیٹو کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے خطے میں مسلسل موجودگی پر بھی اتفاق کیا ہے، جو ممکنہ حملہ آوروں کے لیے ایک واضح پیغام ہوگا۔ مغربی اتحاد سے الحاق کی یوکرینی کوششوں پر روسی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے مسٹر راسموسن کا کہنا تھا کہ کوئی تیسرا ملک نیٹو کی توسیع کی پالیسی کو ویٹو نہیں کر سکتا۔ اگر آج یوکرین کی حکومت اور روس نواز یوکرینی باغیوں کے درمیان بیلاروس میں ہونے والی بات چیت میں جنگ بندی کے کسی معاہدے پر اتفاق نہیں ہوتا تو امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ امریکہ اور یورپی یونین روس پر مزید پابندیاں لگانے کا اعلان کریں گے۔ ویلز میں نیٹو کے اجلاس کے دوسرے دن نیٹو سربراہان کا کہنا تھا کہ انہیں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے امن منصوبے پر شبہ ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل آندرے فو راسموسن کا کہنا ہے کہ وہ اتحاد کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، نئے ساتھیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے راستہ کھلا چھوڑنا چاہتے ہیں جو قوانین کی پاسداری کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اتحاد میں موجود 28 ممالک کئی دہائیوں میں استحکام قائم کر سکے، لیکن اب سلامتی کو غیر معمولی چیلنجز کا سامنا ہے۔
آج جب ہم یہاں مل رہے ہیں، عالمی سلامتی کے بنیادی اصولوں کو ایسے چیلنجوں کا سامنا ہے جو سرد جنگ کے خاتمے کے بعد نہیں دیکھے گئے۔ روس کی یوکرین کے خلاف کارروائی، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں شدت پسندی اور عدم استحکام سمیت کچھ نئے خطرات جیسے کہ سائبر اور میزائل حملے، ایک خطرناک دنیا میں ہم کو ان چیلنجز کا جواب اتحاد اور ہمت کے ساتھ دیتے رہنا ہوگا۔
لیٹویا کے وزیر خارجہ ایڈگا رنکیوکس کا کہنا تھا کہ وہ یوکرین میں طویل المدتی جنگ بندی کے امکانات پر زیادہ پر امید نہیں ہیں۔ ویلز میں بات کرتے ہوئے مسٹر رنکیوکس کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کے کسی بھی معاہدے کو وقت کی کسوٹی پر پرکھنا ہوگا۔ تاہم یوکرین کے صدر کو یقین تھا کہ روس کے ساتھ چند گھنٹوں کے اندر اندر کسی معاہدے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشنکو نے نیٹو کے سربراہان کو بتایا کہ وہ بہت محتاط مگر پر امید ہیں کہ مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسند باغیوں کے خلاف لڑائی کو روکنے کے لیے ڈیل ہو سکتی ہے۔ تاہم رومانیہ کے صدر کو خدشہ تھا کہ یہ بحران مزید پھیل جائے گا۔ رومانیہ کے صدر ٹرائن بائسیکو نے امریکہ سے درخواست کی کہ وہ رومانیہ کی سرزمین پر مزید جنگی تیاری لائیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں لگتا کہ یہ بحران جنگ کی صورت اختیار کرے گا۔
مجھے یقین نہیں آتا کہ روس اور نیٹو ممالک اس حد تک جا سکتے ہیں کہ وہ ایک تنازع کو سرد جنگ میں تبدیل کرتے ہیں، اور سرد جنگ کو ایک تباہی میں، جس کا مطلب ہے باقاعدہ جنگ۔
دوسری جانب لیٹویا کے وزیر دفاع ریمنڈز ویجیونیز نے روس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ اس سے قبل نیٹو سربراہان نے خبردار کیا کہ عراق اور شام میں شدت پسندوں کی وجہ سے دنیا کو نئے ڈرامائی خطرات کا سامنا ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان نے پیش کیا۔ اس بارے میں تجزیے کے لیے میں نے ایسٹ ویسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سینئر ریسرچر فیلو ڈاکٹر نجم عباس سے بات کی اور پوچھا کہ امریکہ اور نیٹو کے یورپی ارکان روس کے خلاف کس حد تک جانے کو آمادہ نظر آتے ہیں۔
نیٹو کے اتحاد کے جو بڑے ممالک ہیں، فرانس اور جرمنی اور کسی حد تک بریٹانیہ اور خصوصاً اسپین اور اٹلی، اس بات کے قطعی حق میں نہیں ہے کہ کشمکش جو ہے وہ مسلح تصادم کا روپ اختیار کر لے، کیونکہ اس سے جو ہے ان کی معیشت پر جو ہے وہ بہت گہرا شدید دباؤ جو ہے وہ ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن نیٹو کے کچھ مشرقی یورپ میں جو ممالک ہیں، جس طریقے سے پولینڈ ہے اور اس کی طرح سے بالٹک ریاستیں ہیں، اسٹونیا، لاٹویا اور لتھوینیا، وہ اپنی حفاظت کے لیے یہ چاہتی ہیں کہ کم سے کم فارورڈ بیس پہ، یعنی سرحدی علاقے میں کوئی نیٹو کی موجودگی ایسی ہو جو روس کو پیش قدمی سے باز رکھ سکے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسی ایڈوانس فورس نہ ہوئی تو اگر کوئی کشیدگی ہوئی تو اس کا رد کرنے میں جو ہے وہ بہت وقت لگے گا اور اس کی بھاری قیمت دینی ہوگی۔
یہ بتائیں، معیشت کی آپ نے بات کی کہ اقتصادی پابندیوں کو اگر نیٹو کے ممالک جو ہیں وہ ایک ٹول سمجھتے ہیں، تو روس کو دبانے کے لیے آخر ان ٹولز کے استعمال کا مقصد کیا ہے؟
دیکھیے، اس وقت جو ہو یہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پولینڈ کی جو خدشات ہیں ان کو ایک طریقے سے دور کیا جا سکے، اور اس کو جو ایک طریقے سے خوف ہیں ان کو جو ہے مطمئن کیا جا سکے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم روس کی قیادت کو جو ہے نا وہ مشتعل نہ کیا جائے۔ تو یہ نیٹو کا جو سربراہ اجلاس ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اپنے جو نئے ممبران ممالک ہیں ان کو ایک طریقے سے یقین دہانی کی جائے اور اب بہتر تیاری کا جو ہے وہ ایک پیغام دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ ہم ریسٹرین کی پالیسی اختیار کریں گے، یعنی جو ہے وہ آل آؤٹ وار پہ نہیں جائیں گے۔
یہ روس نے جو کرائمیا کو اپنا حصہ بنا لیا ہے اور اب وہ جنوبی یوکرین کے لیے خود مختاری مانگ رہا ہے، تو کیا نیٹو ان تمام چیزوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے؟
دیکھیے، پہلا سوال اس سے پہلے یہ بنتا ہے کہ کیا نیٹو روس سے کھلا تصادم مول لینے کو تیار ہے، اس کے لیے کتنی فوجیں وہاں بھیجنے کو تیار ہے، کتنا اس پر جو ہے اخراجات اٹھانے کو تیار ہے۔ ان تینوں سوالوں کا جواب نفی میں ہے۔ اس وقت یوکرین میں جو جنوب مشرقی صوبوں میں جو مسلح تصادم جاری ہے، اس میں اگر یوکرین پہلی جو ہے وہ دفاعی لائن کے طور پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، فرسٹ لائن آف ڈیفنس کے طور پہ، تو یہ باور کرنا بہت مشکل ہوگا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ نیٹو کے افسران جو ہیں وہ اپنی جان خطرے میں ڈالنے کو تیار ہوں گے۔
یہ تھے ایسٹ ویسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سینئر ریسرچ فیلو ڈاکٹر نجم عباس۔ نیٹو کے اجلاس میں دولت اسلامیہ یا داعش کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ اس بارے میں نے برسلز میں مقیم صحافی خالد حمید فاروقی سے بات کی جو اس اجلاس میں رپورٹنگ کے لیے ویلز میں موجود تھے۔ خالد حمید سے میرا پہلا سوال تھا کہ داعش سے نمٹنے کے لیے نیٹو نے کیا فیصلہ کیا۔
نیٹو، یہ برطانیہ کی جانب سے بالخصوص اس پر زیادہ بات کی گئی ہے، انہوں نے یہ پرپوزل رکھا تھا کہ داعش سے نمٹنے کے لیے طاقت کا استعمال بہت ضروری ہوگا، اور اس پر کنسنٹ دیا ہے امریکہ نے بھی اور دیگر طاقتوں نے بھی جو نیٹو کی ممبرشپ رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یقیناً جہاں یوکرین کے مسئلے کو سیاسی طور پر حل کرنے کا اندیہ دیا گیا ہے، وہیں پر داعش سے بذریعہ طاقت نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ابھی تک کوئی متفقہ طور پر اسٹریٹجی نہیں ہے، لیکن جو برطانیہ نے پرپوزل رکھا ہے ڈیوڈ کیمرن نے، اس کے اوپر تمام لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ جو بھی ممالک متاثرہ ہیں، کیونکہ عراق ان کے ایجنڈے پر تھا، عراق میں یہاں وہاں سے یہ شروع ہوئے ہیں اور اب شام میں پہنچ رہے ہیں، اور اطراف کے ممالک کو بھی متاثر کر رہے ہیں. ترکی نیٹو کا ممبر ہے, اس کی سرحدیں بھی ملتی ہیں شام سے اور عراق سے. تو یہ ایک فیصلہ, اس میں ایک طرح کا پرپوزل آیا ہے جس پر ایک کنسنٹ ڈیولپ ہوا ہے.
جی, تو کچھ یہ واضح کیا گیا ہے کہ طاقت کے استعمال کا کیا مطلب ہے, مطلب زمینی فوج جائے گی یا فضائی بمباری کریں گے, کون لوگ ساتھ ہوں گے ان کے؟
انیشیلی تو جو فضائی بمباری کا ہی فیصلہ کیا گیا ہے یا تجویز دی گئی ہے برطانیہ کی طرف سے, اور زیادہ تر نیٹو نے گزشتہ جو انگیجمنٹ رہی ہیں نیٹو کی اس میں, اور خاص طور پر نیٹو کا یہ انفیسس ہوتا ہے جیسے لیبیا میں بھی رہا کہ زمینی فوجیں اتارنے سے گریز کیا جائے اور ایئر فورس کو بالخصوص استعمال کیا جائے اور ان کے ٹھکانوں پر بمباری کی جائے اور انہیں نیوٹرلائز کیا جائے.
تو ابھی لگ ایسا رہا ہے کہ نیٹو کے پاس کوئی واضح اسٹریٹجی نہیں ہے داعش سے لڑنے کے لیے.
ڈیفینیٹلی ان کے پاس ابھی تک انہوں نے کوئی ایک واضح حکمت عملی کے طور پر اسے اختیار نہیں کیا ہے, نہ ہی اس کی فارمیشن ہوئی ہے, لیکن پالیسی کے طور پر اس پر تمام لوگوں نے رضامندی ظاہر کی ہے کہ داعش سے نمٹنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ فورس استعمال کی جائے, طاقت استعمال کی جائے اور اس کا ملٹری سلوشن نکالا جائے.
صحافی خالد حمید فاروقی. عالمی سطح پر شدت پسندی سے لڑنے کے لیے اس وقت جس کی ایک شکل دولت اسلامیہ ہے, نیٹو کو روس, ایران اور شام کی ضرورت ہوگی. لیکن نیٹو روس سے لڑ رہا ہے, شام میں بشار الاسد کو ہٹانے کی پالیسی پر قائم ہے, تو پھر ہوگا کیا؟ اس بارے میں میں نے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری سے بات کی اور پوچھا کہ نیٹو کی ترجیحات ہیں کیا.
دیکھیے, سب سے اہم بات یہ ہے جو آپ کے سوال کے حساب سے ایران کے آیت اللہ خامنی نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ایک ٹاپ کمانڈر کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ امریکہ سے تعاون کے طور سے کانٹیکٹ کرے.
جی بالکل,
یہ بہت ہی اچھا ڈیولپمنٹ ہے. مگر کیا جو ہو رہا ہے, یہ ویلز میں جو آپ کی جو کانفرنس ہو رہی ہے نیٹو کی, اس میں ہو رہا یہ ہے کہ اسٹریٹجی بن رہی ہے, مگر وہ جیسے انگریزی زبان کا محاورہ ہے کہ دا ڈیول از ان ڈیٹیل, اگر دیکھیے صحیح معنوں میں اسٹریٹجی کیا ہے تو کچھ زیادہ امپریسو اسٹریٹجی نہیں ہے. پہلا اس کا نقطہ دیکھیے, پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس نے کہا تھا کہ ہم آئیسس کو کنٹین کریں گے, کنٹینمنٹ پالیسی ہوگی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کنٹینمنٹ پالیسی نہیں ہوگی, ہم کنٹین نہیں کریں گے بلکہ ان کو ایکٹیولی اٹیک ہوگا اس کے اوپر. تو یہ نئی چیز نہیں ہے, ایک طرح سے نئی چیز نہیں بھی ہے, لفاظی ہے بس سمجھیے. دوسرا انہوں نے کہا کہ نو بوٹس آن دا گراؤنڈ, یہ بھی پرانا ایسپیکٹ ہے جو لیک آف اسٹریٹجی کا پرانا ایسپیکٹ ہے جو نئی اسٹریٹجی کے طور پر ابھر رہا ہے. جو ایک اہم قدم لیا گیا ہے نیٹو میں, نیٹو کی میٹنگ میں, کہ ریپڈ ری ایکشن فورس کو جو لیا گیا ہے وہ آئیسس کے اوپر اپلائی نہیں کرتا ہے بلکہ رشیا کے ایگریشن کے اوپر اپلائی کرتا ہے اگر یوکرین میں یا نیٹو کنٹریز میں ان دا فیوچر ہوا. تو صحیح معنوں میں دیکھیے, جو دو یا تین بہت اہم ایکٹرز ہیں وہ زیادہ آواز نہیں کر رہے ہیں. صرف ایک ہی آواز عرب آواز سنائی دی, وہ ایک کنگ عبداللہ اب جارڈن کی, انہوں نے بہت ہی پیشنیٹ اسپیچ دی کہ کس طرح سے نیٹو کو جو ہے اس میں ریاکشن لینا چاہیے تعلق سے. یو اے ای نے وہاں سے ویسٹ ایشیا سے کہا کہ ہم تیار ہیں مدد کے لیے. یونائیٹڈ سے چاہ رہا یہ کہ سعودی عرب سے جو ہے تعاون ہو, امدادی تعاون ہو, اور سعودی عرب یہ وہاں کے نوجوانوں کو وہاں جانے سے روکے. تو سعودی گورنمنٹ پالیسی بہت بہت کنفیوزنگ پالیسی ہے اس طرح سے کہ سعودی عرب میں جو ہے اس طرح کی پالیسیز کے خلاف جو ہے گورنمنٹ نے کوئی زیادہ اس کو پروموٹ نہیں کیا تھا ماضی میں.
جی,
مگر دو تین مہینے سے سمجھیے انہوں نے کوشش کی ہے, کچھ ڈکلریشنز کیے ہیں آئیسس کے اس کے خلاف.
تو یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ سعودی عرب کا بھی ابھی کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوگا, کس طرح سے وہ شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو جس طرح ابھی آپ نے کہا اسٹریٹجی ابھی بنی نہیں ہے, تو کیا یہ کسی نتیجے پر یا کسی اسٹریٹجی پر پہنچ پائیں گے؟
دھیرے دھیرے پہنچ پائیں گے. دیکھیے اسٹریٹجی کا بننا, جیسے جو ویسٹرن ساسج کا بننا ہے, بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے, بہت ہی میسی ہے. اس میں سب سے اہم تعاون کا جو آفر آیا ہے وہ ایران سے آیا ہے, مگر سوال یہ ہے کہ سعودی اس کو پسند کریں گے یا نہیں پسند کریں گے. ظاہر ہے کہ سعودی اس کو ریجیکٹ کریں گے, یو اے ای اس کو ریجیکٹ کرے گا. یو اے ای بول رہا ہے کہ ہم تیار ہیں آپ کی مدد کے لیے, مگر جیسے ہی وہ دیکھیں کہ خامنی صاحب جو ہے تیار ہیں مدد کے لیے, تعاون کے لیے, وہ فوراً ناراض ہو جائیں گے. اور جو ہے یہ آپ کے قطر اب بھی آج بھی قطر جو ہے ڈائریکٹ سپورٹ کر رہا ہے آئیسس ٹائپ کے گروپ کی وہاں پہ شام میں. تو یہ تعاون ہوگا دھیرے دھیرے، مگر میں سمجھتا ہوں اس کا ہونا، اس کی اسٹریٹجی کا ابھرنا بہت بہت مشکل ہے. امریکہ میں کوئی سپورٹ نہیں ہے گراؤنڈ ٹروپ کمٹمنٹ کی، تو یہ جو ہے یہ امید یہ کر رہے ہیں کہ سعودی ان کو پیسے دیں، بلینز آف ڈالرز دیں. یہ ہو سکتا ہے کہ سعودی پیسے دیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کب دیں گے، کس کنڈیشن میں دیں گے، اور وہ دیں گے اگر ایران نے پارٹیسپیٹ کیا تو وہ دیں گے، یہ بھی جو ایک بہت اہم سوال ہے.
جی اگر نیٹو کے حوالے سے بات کی جائے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ نیٹو جو ہے وہ دولت اسلامیہ کے خطرے کو کچھ بڑھا چڑھا کر مشرق وسطی میں پھر سے اپنے قدم جمانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہو؟
یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ شک بالکل صحیح ہے. یہ کئی مسلم ممالک اس کو سوچ رہے ہیں. ابھی ہنری کسنجر نے دو تین دن پہلے ایک بہت میجر آرٹیکل لکھا جس پہ بحث ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ نیو ورلڈ آرڈر کے لیے جو ہے، انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر جو انہوں نے کہا کہ ویسٹرن ڈومینیٹڈ نیو ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے. تو یہ جو ہے نیٹو کی نئی میٹنگ کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے اس نیو ورلڈ آرڈر کی طرف ایک اہم قدم ہے.
یہ تھے امریکی محکمہ دفاع کے سابق مشاورت کار اور دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری. نیٹو جسے تنظیم برائے معاہدہ شمالی اوقینوس کے نام سے بھی جانا جاتا رہا ہے، دراصل سرد جنگ کے دوران روس یا اس وقت کے سوویت یونین کے خلاف ایک فوجی اتحاد کے طور پر بنائی گئی تھی، لیکن اب اس تنظیم کا کوئی باقاعدہ دشمن تو نظر نہیں آ رہا ہے. ہماری ساتھی امبر خیری نے پیرس کی صحافی نروانے وائجو سے پوچھا کہ اب کیا نیٹو کا کوئی باقاعدہ ڈیفائنڈ اینیمی ہے کیا؟
نیٹو ذرا ڈرفٹ میں ہے. ان کا پہلے جب سوویت یونین تھا تب تو ایک دم پکا اینمی تھا کہ ہمارا اینمی جو ہے وہ کمیونسٹ دیش ہے، اور کمیونزم جو فلسفی ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، اس کے خلاف ہم ہیں. اب وہ آئیڈیالوجی ہی نہیں رہی، اور اب تو پوٹن کے اوپر سارا فوکس ہو رہا ہے، لیکن رشیا کے ساتھ ان کا بہت لینا دینا ہے. جو جرمنی جو سب سے بڑا دیش ہے، جو سب سے پاورفل اور جو سب سے امیر دیش ہے یورپین یونین میں، وہ تو بالکل رشیا کے اوپر اپنے گیس اور باقی انرجی سپلائیز کے لیے ڈیپینڈنٹ ہے. تو ان کا تو یہ کہنا ہے بالکل یدھ نہیں کرنا چاہیے، اور سینکشنز میں بھی وہ پہلے پیر وہ نہیں اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے اب سینکشنز لگا دیے ہیں، سینکشنز تھوڑے تھوڑے چبھنے لگے ہیں، لیکن اگر ہم سینکشنز کو اچھی طرح سے دیکھیں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ویسے کوئی اتنے بڑے سینکشنز بھی نہیں لگائے ہیں روسی کے ساتھ، تو وہ تو ساری سمبولک چیزیں ہو گئی ہیں.
لیکن اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ وہ اب ایک واضح دشمن جو ہیں، ایک دشمن آئیڈینٹیفائی کر لیں گے مشرق وسطی میں، مڈل ایسٹ تک یہ فوجی کاروائی لے جائیں؟
نیٹو اپنی طرف سے وہاں پر انہوں نے تو کیا ہے پہلے بھی، وہ کوالیشن آف دا ولنگ جب عراق میں پرابلم ہوئی تھی 2001 کے بعد بھی عراق پہ حملے ہوئے تھے، لیبیا پہ حملے ہوئے تھے، انہوں نے کوشش بہت کی تھی کہ نیٹو کی اپنی کوئی کوالیشن بن جائے. اور اب یہ ہو رہا ہے اس وقت جو اسلامک اسٹیٹ بن گیا ہے اور جہاں پر وہ کیلیفیٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں تو یہاں پر پوری طرح سے اگریمنٹ ہے کہ سب سے بڑا ڈینجر جو ہے وہ ان کو ریڈیکل اسلام کی طرف سے آتا ہے. لیکن نیٹو میں کافی ایسے بھی لوگ ہیں جو دونوں پاؤں پہ ناچ رہے ہیں. جیسے آپ ٹرکی کو دیکھیے، ٹرکی کا جو اب نیا پریزیڈنٹ جو ہے، جو دو بار پرائم منسٹر بن چکے ہیں، رجب طیب ایردوغان، ان کی جو پارٹی ہے وہ ویسے پرو اسلامک پارٹی ہے. تو ایسے بھی ممبرز ہیں نیٹو میں جو بالکل آئی ٹو آئی امریکہ اور یورپ سے دیکھتے نہیں ہیں.
ٹھیک ہے، تو اس کے امکانات ہیں کہ وہ فوجی کاروائی اپنی کر سکیں، انوالو ہو جائیں نیٹو مڈل ایسٹ میں؟
میرے خیال سے وہ ہو جائیں گے. مڈل ایسٹ میں تو ان کو اب آنا پڑے گا، کیونکہ جو خطرہ وہ سمجھتے ہیں وہ ان کے بہت پاس آ گیا ہے. اب یہ جو دو جرنلسٹ کو مارا گیا ہے، تیسرا ہے ہاسٹیج جو برٹش ہاسٹیج ہے، تو اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یوکرین کا تو میرے خیال سے چھوٹی معمولی بات ہے، وہ نیگوسیشن کے ساتھ ریزالو ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو اسلامک اسٹیٹ کی بات ہے اس پہ سب سے زیادہ وری ہے ویسٹرن دیشوں میں. اور نیٹو میں جو سمٹ چل رہا ہے اس میں وہ یہ کوشش کریں گے کہ اس اسلامک اسٹیٹ کے خلاف کس طرح کی اسٹریٹجی بنا سکے, کس طرح کی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرے, ان کے گولز کیا ہونے چاہیے, ان کے آبجیکٹیو کیا ہونے چاہیے, اور میرے خیال سے یہ سب سے بڑا معاملہ ہے.
یہ تھی پیرس سے صحافی وائجو نروانے جو ہماری ساتھی امبر خیری سے بات کر رہی تھیں. پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات پر جواب میں کہا ہے کہ اگر الزامات ثابت ہوتے ہیں تو قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا, دھاندلی ثابت ہوئی تو استعفیٰ نہیں دیں گے. اس خبر کی تفصیل ابھی آیا چاہتی ہے. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ شہریار خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے بیٹسمین احمد شہزاد ڈمبولا میں ہونے والے تیسرے ایک روزہ میچ کے دوران سری لنکن اوپنر دلشان کے خلاف مذہبی کلمات کی ادائیگی پر سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں, لہٰذا ان کے خلاف قوانین کے مطابق کارروائی ہوگی. انگلینڈ اور بھارت کے درمیان پانچویں ایک روزہ میچ میں میزبان ٹیم نے بھارت کو 294 رنز کا ہدف دیا ہے. بھارت کے بھونیشور کمار, سریش رائنا, آشوین اور امیش یادو نے ایک ایک اور محمد شامی نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. پانچ ایک روزہ میچوں کی سیریز میں بھارت کو 3-0 کی برتری حاصل ہے. پاکستان اور آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان چوتھے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 20 رنز سے شکست دے کر سیریز 4-0 سے جیت لی ہے. ٹینس میں یو ایس اوپن کے 12ویں دن آج مکس ڈبل مقابلوں کے فائنل میں بھارت کی ثانیہ مرزا اپنے ساتھی برونو سوارز کے ہمراہ امریکہ کے ابیگیل سپیئرز اور میکسیکو کے سانتیاگو گونسالیس کا سامنا کریں گی. اور خواتین کے سنگل مقابلوں کے سیمی فائنل میں پانچ مرتبہ یو ایس اوپن چیمپئن سرینا ولیم روس کی یکیٹرینا مکاروا کے مد مقابل ہوں گی, جو کوارٹر فائنل میں وکٹوریا ازارانکا کو شکست دے کر پہلی بار سیمی فائنل میں پہنچی ہیں. ادھر مردوں کے سنگل مقابلوں کے کوارٹر فائنل میں سوئٹزرلینڈ کے راجر فیڈرر نے فرانس کے گوائل مونفیس کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. فارمولا ون کار ریس میں اتوار کو ہونے والی اٹالین گراں پری سے پہلے آج مونسا میں ہونے والی پہلی پریکٹس ریس میں مرسیڈیز ڈرائیور لوئس ہیملٹن پہلے, جینسن بٹن دوسرے اور نکو روزبرگ تیسرے نمبر پر رہے. فیفا کے صدر سیپ بلیٹر نے کھیلوں کے سابقہ وزیر رچرڈ کیبون اور یورپی یونین کے حکام کی جانب سے یوکرین میں روسی اقدامات کے خلاف احتجاج کے طور پر کیا جانے والا ورلڈ کپ 2018 کے بائیکاٹ کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے.
کھیل کی خبروں کے ساتھ یہ تھیں سبا ناز. پاکستان کے صوبہ پنجاب اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف علاقوں میں مسلسل بارشوں کے نتیجے میں حادثات سے کم از کم 72 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. اس خبر کی تفصیل بھی آپ کچھ دیر بعد سن سکیں گے. یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنیے ظہیر الدین بابر کی زبانی.
مشرقی یوکرین میں محاذ آرا روس کے حامی باغیوں اور یوکرینی حکومت کے درمیان فائر بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے. امریکہ اور یورپی یونین نے اعلان کیا ہے کہ جب تک فائر بندی پر زمینی عمل درآمد ثابت نہیں ہوگا تب تک روس پر مزید پابندیوں کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا. پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور پاکستانی پنجاب میں جہلم اور چناب میں سیلابی ریلوں کے باعث ان دریاؤں کے کناروں سے آبادیوں کا انخلاء کیا جا رہا ہے. دو روز سے جاری بارشوں کی وجہ سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور صوبہ پنجاب میں 72 افراد جبکہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 80 افراد کی اموات کی تصدیق ہوئی ہے. بھارت کی سپریم کورٹ نے ان قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا ہے جو مقدمات کی سماعت کے دوران ہی زیادہ سے زیادہ سزا کا نصف عرصہ جیل میں گزار چکے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے ملک میں جاری سیاسی بحران حل کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات پر اپنا جواب پارٹی قیادت کو بھجوا دیا ہے، جس میں الزامات ثابت ہونے کی صورت میں قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر آمادگی ظاہر کی گئی ہے۔ تفصیل سنیے آصف فاروقی سے۔
صحافیوں کو وزیراعظم ہاؤس کے سرکاری ای میل ایڈریس سے اس مسودے کی نقل بھجوائی گئی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی جانب سے پیش کردہ تحریری مطالبات کا شکوار جواب ہے۔ تحریک انصاف نے تحریری تجاویز پچھلے ہفتے حکومت کو پیش کی تھیں، جب فوج کی مداخلت کے بعد فریقین نے سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے مذاکرات شروع کیے تھے۔ حکومت کی جانب سے اس شکوار جواب ملنے کی تصدیق کرتے ہوئے تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ شاہ محمود قریشی نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ اس تحریری جواب کا ایک اور تحریری جواب تیار کریں گے۔
ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو حکومتی پیپر آیا ہے اس کا جواب ہم ان رائٹنگ ان کی خدمت میں پیش کریں گے، کیونکہ زبانی کلامی گفتگو کا ہم نے تجربہ دیکھا ہے کہ جو 5.5 پوائنٹس پر کہتے تھے کامیابی ہو گئی ہے وہ ایک مفروضہ تھا، جو ان کا پیپر آیا ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ تو ہم اپنا جواب دیں گے اور لیں گے لکھت پڑھت میں، جس کی کوئی قانونی ویلیو ہوگی۔
حکمران جماعت کی جانب سے آج تحریک انصاف کو بھجوائی گئی ان جوابی تجاویز میں وزیراعظم کے استعفے کو خارج از امکان قرار دیا گیا ہے، تاہم گزشتہ انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کے قیام کے بارے میں تحریک انصاف کی بیشتر تجاویز مان لی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک اس کمیشن کو وزیراعظم کے حکم یا صدارتی آرڈیننس کے بجائے پارلیمنٹ سے قانون سازی کے ذریعے قائم کرنا ہے۔ حکومت نے اس تجویز سے بھی اتفاق کیا ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان مناسب سمجھیں تو وہ اس کمیشن کے سربراہ بنائے جا سکتے ہیں۔ تاہم حکومتی جماعت نے اس کمیشن کو سرسری سماعت کے بجائے دھاندلی کے الزامات کی تفصیلی تفتیش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس کمیشن کو تمام عدالتی اختیارات دیے جائیں گے اور ان میں پیش کی جانے والی گواہیوں اور ثبوتوں کو قانون شہادت کے تحت قانونی حیثیت حاصل ہوگی۔ مسلم لیگ نون نے اس کمیشن کے طریقہ کار اور شرائط کے بارے میں تحریک انصاف کی بعض تجاویز سے اختلاف کرتے ہوئے تجویز دی ہے کہ اس مجوزہ کمیشن کو اختیار دیا جائے کہ وہ ان دونوں نقاط کا فیصلہ خود کرے۔ یہ کمیشن اپنی رپورٹ 30 دن میں پیش کرے گا، لیکن اس مدت میں کمیشن چاہے تو توسیع بھی کر سکتا ہے۔ اس رپورٹ کو فوری طور پر عوامی آگہی کے لیے جاری کر دیا جائے گا اور اس کمیشن کی رپورٹ پر عمل لازمی ہوگا۔ حکومتی جماعت نے تحریک انصاف کی جانب سے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم یا جے آئی ٹی کے قیام کی تجویز بھی منظور کی ہے۔ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات میں عدالتی کمیشن کی معاونت کے لیے بننے والی اس ٹیم کا سربراہ اتفاق رائے سے مقرر کیا جائے گا۔ ان تحقیقات کے دوران وفاقی تحقیقاتی ادارے یا ایف آئی اے اور نادرا کے سربراہ اور الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کے عہدے پر نئی تقرریاں کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ حکومت نے مستقبل میں انتخابات کے عمل کو مزید شفاف بنانے کے لیے انتخابی اصلاحات پر بھی اتفاق کیا ہے اور اس مقصد کے لیے تحریک انصاف کی اس تجویز کو تسلیم کیا ہے کہ انتخابی اصلاحات کے لیے بنائے گئے پارلیمانی کمیشن کی مدد کے لیے ماہرین کی ایک ٹیم بھی قائم کی جائے گی۔ پارلیمانی کمیشن اگلے 40 روز کے اندر اپنی تجاویز پیش کرنے کا پابند ہے۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ان تجاویز اور جوابی تجاویز کے بدلے کے بعد سالسی کا کردار ادا کرنے والے پارلیمانی جرگے کے سرگرم رکن پیپلز پارٹی کے سینیٹر رحمان ملک نے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ سیاسی بحران جلد از جلد حل ہو تاکہ ملکی معاملات بحال ہو سکیں۔
اس چیز کا حل جلد از جلد ہونا چاہیے اور میں اپیل کرتا ہوں کہ جو حل ہم تجویز کر رہے ہیں اور ایک کنسنسس کے ساتھ چیز کر کے جلد از جلد اسلام آباد کو خالی ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایکچولی موٹو ہے۔
حکومت میں شامل بعض وزراء نے گزشتہ شب دعویٰ کیا تھا کہ تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے ساتھ یہ مذاکرات 2 روز میں کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، تاہم جس رفتار سے طویل اور تکنیکی قسم کی تحریری تجاویز کے تبادلے کا سلسلہ جاری ہے اسے دیکھ کر ماہرین کل تک اس بحران کے حل کے لیے کسی معاہدے کو خارج از امکان قرار دے رہے ہیں۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
ادھر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آج حکومت کو اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب حزب اختلاف نے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کی جانب سے سینیٹر اعتزاز احسن پر لگائے گئے الزامات کی بنیاد پر حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ بعد میں وزیراعظم نے اعتزاز احسن پر لگائے گئے الزامات پر حزب اختلاف سے معذرت کی۔ اسلام آباد سے ایوب ترین۔
ملک میں موجودہ سیاسی صورتحال پر بحث کے لیے جاری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آج اس وقت آلات کشیدہ ہوئے جب حزب اختلاف کے لیڈر سید خورشید شاہ نے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی جانب سے گزشتہ روز سینٹ میں قائد حزب اختلاف چودھری اعتزاز حسن کے خلاف دیے گئے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ چودھری نثار ایوان میں آ کر معافی مانگ لے۔ خورشید شاہ کے مطابق حکومت میں شامل بعض عناصر نواز شریف کی حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
یہ سارا ایوان ایک ہو کے آپ کے ساتھ کھڑا تھا تو اس کو پہلا طریقہ یہ تھا کہ اس کو ڈیوائیڈ کرو، بالکل پرائم منسٹر کے ساتھ رائٹ پہ جو سیٹ ہے اپوزیشن کی، جو اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے اس کو ڈیوائیڈ کرو۔ مسٹر اسپیکر، یہ جوائنٹ سیشن اس لیے ہی بلایا گیا نا، اس کو بھی کریڈٹ اپوزیشن کو جاتا ہے۔ ہم نے مل کے مشورہ کیا تھا کہ جوائنٹ سیشن بلائیں اور ان کو جواب دیں، اور اس کو سبوٹ جان بوجھ کے کیا گیا ہے۔ اس لیے کیا گیا ہے کہ کہیں اس میں میاں صاحب سرخرو ہو کے نہ نکل پڑے، جو میری ڈیوٹی تھی پھر تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے آپ کو ڈیوٹی دی تھی، تم نے کیا کیا۔
وفاقی وزیر داخلہ کے معذرت کرنے سے انکار پر وزیراعظم میاں نواز شریف نے خود چودھری نثار علی خان کی جانب سے سینیٹر اعتزاز حسن پر لگائے گئے الزامات پر حزب اختلاف سے معذرت کی۔
تو میں نے رات ان سے بھی معذرت کی، ان سے بھی کی، اور میں ابھی ایک دفعہ پھر اعتزاز حسن سے بھی میں معذرت کرتا ہوں، اور خورشید شاہ صاحب سے میں نے رات کو بھی بات کی، آج صبح بھی بات کی۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا ایک مقصد ہے، تو اس مقصد کی طرف جانے کے بجائے ہم دائیں بائیں نہ ہو جائیں۔
جب چودھری اعتزاز حسن تقریر کر رہے تھے تو چودھری نثار علی خان اپنی نشست سے اٹھ کر وزیراعظم کے پاس آ کر بیٹھ گئے، جس پر اعتزاز حسن نے چودھری نثار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب بھی مجھے گور رہے ہیں۔ انہوں نے چودھری نثار کی جانب سے الزامات کے جواب میں کہا،
یہ کہتے ہیں وکالت لینڈ مافیا کی کرتا ہے، ایل پی جی کا کوٹا لیتا ہے، لینڈ مافیا کی وکالت، اس پہ میں آتا ہوں، پر میں نے کوئی پپو پٹواری نہیں رکھا ہوا، کوئی جہانگیر تحصیلدار نہیں رکھا ہوا، کوئی شیخ اسلم نہیں رکھا ہوا، یہ لینڈ مافیا ایک آپ کا ہے، ایک ملک ریاض کا ہوگا۔ آپ دونوں پنڈی میں جو انتقال ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے، جب تک پپو پٹواری اور تحصیلدار جہانگیر نہ کریں کوئی انتقال کسی کا ہو نہیں سکتا، شریف آدمی کا۔ وہ ابھی بھی گھور رہے ہیں میرے پہ، یہ سمجھتے ہیں یہ ڈر جانے والا نسل ہے۔
سینٹ میں قائد حزب اختلاف چودھری اعتزاز حسن کی تقریر کے دوران چودھری نثار نے بار بار اسپیکر سے درخواست کی کہ انہیں اعتزاز حسن کو جواب دینے کے لیے بولنے کا موقع دیا جائے، تاہم اسپیکر آیا صادق نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اجلاس پیر کی شام 5 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ اس طرح ملک کی موجودہ سیاسی بحران پر آج بحث نہیں ہو سکا، اور نہ ہی کسی رکن نے پارلیمنٹ کے سامنے عمران خان اور طاہر القادری کے درنوں کا ذکر کیا۔ ایوب ترین، بی بی سی، اسلام آباد۔
تحریک انصاف اور عوامی تحریک کی موجودہ حکومت کے خلاف شروع کی جانے والی تحریک کے دوران عمران خان نے تھرڈ امپائر کی جو اصطلاح استعمال کی اس کی اب تک مختلف تعبیریں سامنے آتی رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ نے تھرڈ امپائر سے کیا مراد دی، بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
تحریک انصاف اور عوامی تحریک کی جانب سے موجودہ حکومت کے خلاف شروع ہونے والی احتجاجی تحریک نے اگرچہ بلوچستان کو متاثر تو نہیں کیا، لیکن یہ بلوچستان میں زیر بحث ضرور ہے۔ اس تحریک کے دوران تھرڈ امپائر کی جو اصطلاح سامنے آئی ہے، اس حوالے سے خود عمران خان نے بھی تحالی نہیں بتایا کہ اس سے مراد کون ہے، لیکن آج جب کوئٹہ کے اسلامیہ کالج میں منعقدہ تقریب کے موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سے تھرڈ امپائر کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا،
دیکھیں میں تو پارلیمنٹ کا بلیور ہوں، میں تو پارلیمنٹ پہ بلیو کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تھرڈ، فرسٹ، سیکنڈ، دور سب امپائر پارلیمنٹ ہے، ہمارے لیے تو پارلیمنٹ ہے، اب کسی اور کے لیے کوئی اور ہے تو ہم کہہ نہیں سکتے۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ سیاسی اور جمہوری قوتیں متحد ہیں، انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اسلام آباد میں جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ حل ہو جائے گا۔
باقی جہاں تک اسلام آباد کا مسئلہ ہے، اسلام آباد کا مسئلہ میرے خیال میں جمہوری قوتیں جڑ گئی ہیں، ہم پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ یہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے، اور امید یہ ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے حل ہوگا۔
وزیر اعلیٰ آج قدیم تعلیمی ادارے اسلامیہ کالج میں مدعو تھے۔ بلوچستان میں اسکول جانے کی عمر کے 23 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے پاس ان بچوں کو اسکولوں میں لانے کے لیے وسائل نہیں ہیں،
لیکن ہمارے پاس ابھی تک ریسورسز نہیں ہیں، فرینکلی میں آپ کو کہتا ہوں، اس پہ 63 بلین روپی ہمیں چاہیے، 12,000 نئے اسکول کھولنے کے لیے جس میں 55,000 ہمارے ٹیچر ہمیں چاہیے. تو اٹ از اے ہیوج انویسٹمنٹ. ہم مختلف فوروموں میں بات کر رہے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہم نے بات کی. ہم نے کہے 40-50 ارب سے بلوچستان کی تقدیر نہیں بدلے گی.
اقوام متحدہ نے تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں کے حوالے سے جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز مقرر کیے ہیں، سن 2015 تک بلوچستان میں ان میں سے کسی کا بھی حصول ممکن نظر نہیں آتا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اب بات لاپتہ افراد کی. تقریباً 16 ماہ تک سیکیورٹی داروں کی حراست میں رہنے کے بعد محمد شہریار گزشتہ ماہ اپنے گھر واپس پہنچ گئے. 36 سالہ شہریار کو اسلام آباد کے قریب ترنول سے سیکیورٹی داروں نے اٹھا لیا تھا. ان کے بھائی حضرت اللہ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بڑے بھائی پر دوران حراست تشدد نہیں کیا گیا، لیکن وہ کافی کمزور ہو گئے ہیں. تفصیلات ہارون رشید کی اس رپورٹ میں.
تقریباً 16 ماہ تک سیکیورٹی اداروں کی حراست میں رہنے کے بعد محمد شہریار گزشتہ ماہ اپنے گھر واپس پہنچ گئے. 36 سالہ شہریار کو اسلام آباد کے قریب ترنول سے سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں نے اٹھایا تھا. ان کے چھوٹے بھائی حضرت اللہ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دوران حراست ان پر تشدد نہیں کیا گیا، لیکن کہتے ہیں کہ کمزور کافی ہوئے ہیں. دو بیٹوں کے باپ محمد شہریار کا تعلق بنیادی طور پر خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ سے ہے، لیکن کافی عرصے سے پورا خاندان ترنول میں قیام پذیر ہے. وہ پراپرٹی کا کاروبار کرتے تھے اور ان کے بھائی کے مطابق ان کا کسی شدت پسند تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے بھائی کہتے ہیں کہ انہیں نہیں معلوم کس شک کی بنیاد پر ان کے بھائی کو اٹھایا گیا. ان کے لیے اس وقت سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وہ زندہ واپس لوٹ آئے ہیں. حضرت اللہ:
کیونکہ سر جی، جب ہم نے عدالت میں کیس جمع کروایا تھا نا، تو بعد میں میں نے کیس واپس بھی لیا. اسی وجہ سے کہ ذرا ہم غریب لوگ ہیں نا، ہماری اپروچ ہے، تو اسی وجہ سے پہلے بھی ہمارے گاؤں میں فرائی کیس ہوا تھا. ایک لڑکے کو اٹھایا گیا تھا، بعد میں اس کی ڈیڈ باڈی ملی. تو ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ ذرا اگر ہم کیس کریں، ہاتھ پاؤں جلائیں، ادھر سے اس کو کوئی تربیت ہوتا ہے یا اللہ نہ کرے مار دے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، بس مل گیا ہی اللہ کا شکر ہے، زندہ مل گیا.
لاپتہ افراد کے کمیشن کے بیان کے مطابق ان کے پاس یکم جنوری 2011 میں 138 لاپتہ افراد کے کیس تھے. اس کے بعد سے کمیشن کو 31 اگست تک 2069 افراد سے متعلق شکایات مزید موصول ہوئیں، جس سے لاپتہ افراد کی مجموعی تعداد 2200 سے زائد ہو گئی ہے. ان میں سے 763 افراد کے کیسوں کو نمٹایا جا چکا ہے. اب تقریباً 1400 کیسز حل طلب رہ گئے ہیں. محمد شہریار کی بازیابی کے لیے بھی ان کے اہل خانہ نے آمنہ مسعود جنجوا کی حقوق انسانی کی تنظیم سے مدد کی درخواست کی تھی. دیگر تین گھر پہنچنے والوں میں ایبٹ آباد کے حافظ اقرار احمد عباسی اور گجراوالا کے احسان الرحمان اور محمد طارق شامل ہیں. کمیشن نے باقی 8 میں سے 1 کی درخواست جبری گمشدگی نہ ہونے کی بنیاد پر مسترد کر دی، جبکہ 7 افراد کی مختلف حراستی مراکز میں موجود ہونے کی تصدیق کر دی ہے. سپریم کورٹ کے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں کام کرنے والے کمیشن کی سست کارکردگی پر کئی لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن اسلام آباد اور پنجاب پولیس کے اہلکار گزشتہ ماہ چونکہ وفاقی دارالحکومت میں مارچ اور دھرنوں میں غیر معمولی طور پر مصروف تھے، لہٰذا اس کمیشن کا اس ماہ میں کوئی اجلاس اس بابت نہیں ہو سکا. اب کمیشن آئندہ اجلاس کراچی میں 15 ستمبر کو اور لاہور میں 22 ستمبر سے منعقد کرے گا. ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
صوبہ پنجاب اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقوں میں مسلسل بارشوں کے باعث 72 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں، جبکہ امدادی کارروائیوں کے لیے فوج طلب کر لی گئی ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، فراز ہاشمی کی زبانی.
قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے این ڈی ایم اے کے ترجمان احمد کمال نے بی بی سی کو بتایا کہ اب تک پنجاب میں 36 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے بھی وہاں اتنی ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے. این ڈی ایم اے کے ترجمان نے بتایا کہ پنجاب میں سب سے زیادہ افراد صوبائی دارالحکومت لاہور میں مارے گئے، جن کی تعداد 13 ہے. اس کے علاوہ سیالکوٹ، فیصل آباد، گجراںوالا، ناروال، چنیوٹ، قصور اور گجرات کے اضلاع میں بھی 23 ہلاکتیں ہوئی ہیں. پنجاب کے وسطی علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے اور محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ 36 سے 48 گھنٹوں تک جاری رہے گا. لاہور میں بی بی سی اردو کی نامہ نگار کے مطابق صوبے میں بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کابینہ کی 2 کمیٹیاں تشکیل دی ہیں، جن میں سے 1 لاہور جبکہ دوسری پنجاب کے دوسرے شہروں میں امدادی کارروائیوں کی نگرانی کرے گی. وزیراعلیٰ نے صوبائی وزراء اور سیکٹریوں کو فیلڈ میں موجود رہنے اور متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگانے کی ہدایت کے علاوہ کسی بھی علاقے سے انخلا کی صورت میں آبادی کو رہائش اور کھانا فراہم کرنے اور متاثرین کے مویشیوں کے لیے چارے کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ لاہور میں مسلسل بارش کے باعث کاروباری زندگی معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ نکاسی آب کے لیے انتظامات کے باوجود شدید بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں پانی کھڑا ہے۔ نشیبی علاقوں میں پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے پنجاب کے دیہی علاقوں میں سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی بھی زیر آب آ گئی ہے اور فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن نے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے حوالے سے بتایا کہ پاکستانی فوج کو بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال میں امدادی کاموں کے لیے الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق پنجاب کے علاقے سیالکوٹ، ناروال، ہیڈ مرالہ، وزیر آباد اور جلال پور چٹا میں فوج بھیج دی گئی ہے، جبکہ لاہور کے قریب شاہدرہ میں بھی فوج کو امدادی کارروائیوں کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔
پنجاب اور کشمیر میں شدید بارشوں سے 72 افراد ہلاک۔ یہ تھی BBC.com کی رپورٹ جو پیش کی فراز ہاشمی نے۔ سربین، آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اور اب ذکر بھارت کا، جس کی سپریم کورٹ نے ایسے تمام زیر حراست قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے جن کے مقدمات زیر سماعت ہیں لیکن الزامات ثابت نہیں ہو سکے ہیں۔ دلی سے سہیل حلیم۔
سپریم کورٹ نے ایسے قیدیوں کی فہرست تیار کرنے کی ذمہ داری ضلع عدالتوں کے ججوں پر ڈالی ہے۔ وہ ہفتے میں ایک دن جیلوں میں جا کر یہ فہرستیں تیار کروائیں گے۔ ذیلی عدالتیں 1 اکتوبر سے یہ کام شروع کریں گی اور 2 مہینے بعد سپریم کورٹ کو بتائیں گی کہ انہوں نے کتنے قیدیوں کو رہا کیا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ملک میں ایسے قیدیوں کی رہائی کا قانون پہلے سے موجود ہے جو زیادہ سے زیادہ ممکنہ سزا کی آدھی مدت جیل میں گزار چکے ہیں، لیکن اس قانون پر شاذ و نادر ہی عمل کیا جاتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل سے وابستہ دیویا ائیر۔
زیادہ سے زیادہ تر لوگ جو ابھی جیلوں میں موجود ہیں انڈر ٹرائل، وہ پیٹی کرائمز کے لیے ہیں۔ کسی نے 200 روپے چرایا ہے، کسی نے بائک چرایا ہے، اور ان سب کا تھیفٹ کا آپ جانتے ہیں کہ CRPC IPC کے تحت میکسیمم پنشمنٹ 3 سال کا ہوتا ہے، لیکن ہمیں ایسے کئی انڈر ٹرائلز ملے ہیں اپنے ریسرچ میں جنہوں نے وہ 3 سال سے اوپر کا وقت بنا کسی کنوکشن کے جیلوں میں قید بتایا ہے۔ اسی کو آپ ٹھیک سے اگر پروسیجرلی امپلیمنٹ کر دیں تو آپ کے کافی حد تک جو پریزن کا اوور برڈننگ ہے اور کرمنل جسٹس کا پریشر ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔
سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ مقدمات کی سماعت میں تیزی لانے کے لیے ایک حکمت عملی تیار کرے اور اسے عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ حکم مفاد عامہ کی ایک پٹیشن پر جاری کیا گیا ہے جس میں بعض کشمیری قیدیوں کے کیس کی جانب عدالت کی توجہ مبذول کرائی گئی تھی۔ ان قیدیوں کے مقدمات کئی سال سے زیر سماعت تھے۔ اس سے پہلے 29 اگست کو اس پٹیشن کی سماعت کے دوران بھی عدالت نے کہا تھا کہ یہ سنگین معاملہ ہے اور حکومت اس مسئلے کا حل تلاش کرے۔ ملک کی جیلوں میں گنجائش سے کہیں زیادہ قیدی ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عدالتیں آسانی سے نہ ضمانتیں منظور کرتی ہیں اور نہ ہی تیزی سے مقدمات کی سماعت ہو پاتی ہے۔ دیویا ائیر کے مطابق ملک کو بڑے پیمانے پر عدالتی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ملک کی جیلوں میں فی الحال تقریباً 4 لاکھ قیدی ہیں، جن میں سے 2.5 لاکھ افراد کے مقدمات زیر سماعت ہیں اور وہ برسوں جیل میں گزار چکے ہیں۔ سہیل حلیم، BBC دلی۔
اور اب پیش خدمت ہے کھیلوں کا ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے۔
It's a half-run home goal!
اگر مصباح کی شکل پسند نہیں ہے اس لیے ہٹا رہے ہیں تو بیک فائر ہو جائے گا.
یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ٹیسٹ کرکٹ ان کی پرائیورٹی ہے یا نہیں ہے.
ہاتھ میں کوئی الادین کا چراغ تو ہے نہیں جسے گھس دیں گے.
سکورز دی فرسٹ گول ان دی پریمیئر لیگ فار دی نیو مینیجر.
چہرہ پسند نہیں کیا اس لیے مصباح کی چھٹی کر دی جائے؟ ٹیسٹ کرکٹ بھارت کی ترجیح یا نہیں؟ اور پاکستانی فٹ بالرز کی قسمت بھی جاگنے لگی. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. جو جیتا وہ مقدر کا سکندر، لیکن جو ہارا اس کی خیر نہیں. وہ چاہے مہندر سنگھ دھونی ہو، ایلسٹر کک یا پھر مصباح الحق. مصباح الحق کو اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ ان کی بچت اسی میں ہے کہ وہ رنز کریں، کیونکہ سری لنکا کے خلاف ان سے رنز نہ ہوئے تو ٹیم بھی بیٹھ گئی. خیر، جب وہ رنز بھی کرتے ہیں تب بھی کچھ لوگوں کو ان کی شکل پسند نہیں اور وہ انہیں تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں. اگرچہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے مصباح الحق کی کپتانی پر فی الحال اعتماد ظاہر کیا ہے، لیکن سبھی جانتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ میں کوئی بات حتمی نہیں. میں نے سابق کپتان راشد لطیف کو بی بی سی کے کراچی اسٹوڈیو میں زحمت دی اور ان سے میرا پہلا سوال یہی تھا کہ اگر مصباح الحق کو اس مرحلے پر کپتانی سے ہٹایا جاتا ہے تو کیا یہ فیصلہ درست ہوگا؟
درست تو نہیں ہوگا، لیکن میری جو فیلنگ ہے کہ کوشش ایک اور ہوگی کہ شاہد آفریدی کو کپتان بنا دیا جائے، اور میں بھی بہتر بھی ہو، ایک آکسیجن دینی ہے ٹیم کو، کیونکہ ہم لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں اس وقت ٹیم ہماری. میں بھی کیپٹن چینج ہونے کے بعد پاکستان کی ٹیم لفٹ کرے، اور پاسٹ میں ایسا ہوا ہے، تو رہتی تو ہوگی. اگر ڈراپ کیا مصباح الحق کو ایز اے کیپٹن تو پرابلم تو آئیں گی، ٹیم ود ان دا ٹیم بھی آئیں گی، لیکن نگیٹو پازیٹو بہت سائڈ ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ اگر تو ہم ویسے ہی اگر مصباح کی شکل پسند نہیں ہے اس لیے ہٹا رہے ہیں تو بیک فائر ہو جائے گا. اور آپ کو اتنا پتا ہے کہ اتنا انالائز کر سکتے ہو کہ آج شاہد آفریدی کس وجہ سے کپتان بنے گا اور کتنا ہم امپروو کر سکتے ہیں. یہ اگر آپ کے مائنڈ میں ہوگا تو ہو سکتا ہے ہم لوگ لفٹ کر جائیں.
راشد لطیف سے میرا اگلا سوال معین خان کے اس بیان سے متعلق تھا کہ مصباح کے رنز نہ کرنے سے ٹیم کی کارکردگی متاثر ہوئی. اگر یہ بات بھی مان لی جائے تو کیا باقی بیٹسمین بارات میں گئے تھے؟
بارات کی بات نہیں ہے. دیکھیں، معین خان نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ریگارڈنگ مصباح الحق، تو پہلے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ شاہد آفریدی کو کپتان ہونا چاہیے، کیونکہ بیکنگ تھی نجم شیٹی صاحب کی کہ اس کو کرنا ہے، کیونکہ میں اس چیز کا گواہ ہوں. بعد میں بیک فائر ہو گیا، نجم شیٹی صاحب نے منع کر دیا، تو یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو نو ڈاؤٹ مصباح الحق نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے. اس کا یہی تھا کہ جب تک کرو گے جب تک کھیلو گے. اس کے کرنے بھی لوگ خوش نہیں تھے، یہ نوٹ کریں. کچھ چند لوگ تھے، مجھے ملا لیں یا باسط کو کر لیں یا چار پانچ اور لوگ سپورٹ کرتے رہے.
راشد لطیف سے میں نے پوچھا کہ کوچ وقار یونس کا کہنا ہے کہ ٹیم کو تازہ دم کھلاڑیوں کی ضرورت ہے، تو یہ نئے تازہ دم کھلاڑی کہاں سے آئیں گے؟
جب وقار یونس کو اناؤنس کیا تھا کوچ، وہ انڈیا میں تھا اس وقت، آ کے وہ چلا گیا، لیکن جب کیمپ جب لگایا گیا تو اس نے اپنے رائے نہیں دی بالکل بھی. اس نے کہا جو بھی ہے چلنے دو. تو 30 لڑکے جو اناؤنس ہوئے اس میں وقار یونس نہیں بیٹھا تھا. اس کا مطلب ہے سیریس نہیں ہے وہ اپنے جاب سے. میں اگر یہ سمجھتا ہوں، اگر میں ہوتا میں سارے کانٹریکٹ اپنے کینسل کر کے بیٹھ جاتا. جو کام آپ کو اس وقت کرنا چاہیے تھا اب آپ کرنے جا رہے ہو. ٹائم آپ نے کتنا ویسٹ کر دیا، 5-6 مہینے سے کر دیا نا آپ نے.
بھارتی کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز جیت لی اور مہندر سنگھ دھونی ون ڈے کے سب سے کامیاب بھارتی کپتان بھی بن گئے، لیکن ٹیسٹ سیریز کی مایوس کن کارکردگی لوگ نہیں بھولے ہیں، اور یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ اور ون ڈے کے لیے الگ الگ حکمت عملی تیار ہونی چاہیے. دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ، جو ایک تجزیہ کار کی آواز سے شروع ہو رہی ہے.
ایک چیز دیکھیے کہ بھارتی ٹیم کے جو بیٹسمین رہے ہیں وہ بار بار وہی غلطیاں کر کے آؤٹ ہوئے ہیں.
اور جو انگلینڈ میں ہوا ایسا نہیں کہ پہلے کبھی نہیں ہوا. ٹیم بکھرتی چلی گئی اور کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ کریں تو کیا کریں.
جو ہے تو بھارتی وکٹس پر تو کارآمد ہو سکتی ہے، لیکن انگلینڈ کے وکٹ پہ جہاں باؤنس زیادہ ہے، سیم ہو رہی ہے، وہاں آپ کو تکنیک بدلنی پڑے گی. اسی بیچ جارڈن کی
ہندوستان میں بہت سے تجزیہ نگار مانتے ہیں کہ ٹیسٹ ٹیم بحران کا شکار ہے، لیکن ون ڈے کی ٹیم اب بھی بہت مضبوط ہے اور دونوں کے لیے الگ الگ حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کیا ایک نئے ڈائریکٹر کی شکل میں روی شاستری کچھ بدل سکتے ہیں، خاص طور پر ایسے حالات میں جب بظاہر خود کپتان مہندر سنگھ دھونی بورڈ کی حکمت عملی سے متفق نظر نہ آ رہے ہوں؟ اسپورٹس کے صحافی پردیپ میکسی.
میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا مذاق کیا انڈین بورڈ نے. میرے خیال سے وقت آ گیا ہے ہندوستان کو یا تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ٹیسٹ کرکٹ ان کی پرائیورٹی ہے یا نہیں ہے. دیکھیں انگلینڈ میں کتنے بدلاؤ آئیں گے ون ڈے ٹیم میں، آدھے سے زیادہ ٹیم شاید ہوگی ہی نہیں وہاں پہ، اور کپتان تو بالکل الگ الگ کر دینا چاہیے. دھونی کا تو بہت پہلے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو ٹیسٹ کرکٹ سے آپ الگ کر دیجئے, وہ ون ڈے کرکٹ پہ کنسنٹریٹ کرنے دیجئے ان کو. لیکن اگر آپ ایسے سڈن شاک کوچ کو دے رہے ہیں, ہٹا رہے ہیں, تو اس میں پھر آپ دھونی کو بھی دیجئے. پھر
مہیندر سنگھ دھونی کو ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی سے ہٹانے کے مطالبات نئے نہیں ہیں. قومی ٹیم کے سابق کوچ مدن لال کہتے ہیں کہ ضرورت جواب دہی کی ہے, شکست کی وجہ معلوم کرنے کے لیے کمیٹیاں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا.
دیکھیں ایسا نہیں ہوتا, یہ اچھا کرنے کے لیے آپ کو ایک پروفیشنل جس کو کہتے ہیں سسٹم ہوتا ہے, کیا کارن ہے, کس کس جگہ پہ ہم فیل ہوئے ہیں, کیسے ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایسا سسٹم ہے تو آپ یہ سمجھو کہ آپ کے کرکٹ دوبارہ جو ہے ٹیسٹ میچ ریوائیو ہو سکتے ہیں, اچھے ہو سکتے ہیں.
سابق فاسٹ بولر اتل واسن کی رائے ہے کہ اصل مسئلہ ٹیم کے سلیکشن کا ہے.
کرکٹ کی جو نارمل سینس ہے اس کے وپریت آپ اگر ٹیم سلیکٹ کریں گے, آپ کنڈیشن کو نظر انداز کر کے کمبینیشن بنائیں گے, جہاں کو گیند باز صحیح ہے وہاں آل راؤنڈر کھلا رہے ہیں, جہاں کو بلے باز صحیح ہے وہاں آپ نے گیند باز کو آل راؤنڈر بنا دیا, تو کنفیوژن صاف صاف نظر آئی کپتان دھونی کی 11 سلیکٹ کرنے میں. کھلاڑیوں نے بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی, کسی نے بھی اپنے رن نہیں بنایا. چتیشور پجارا اور وراٹ کوہلی پوری طرح سے فلاپ ہونا سب سے بڑا کارن رہا.
سابق کرکٹر آکاش چوپڑا کا خیال ہے کہ روی شاستری کو ٹیم کے ساتھ کام کرنے کے لیے وقت دیا جانا چاہیے یا پھر علادین کا چراغ ڈھونڈا جائے.
اگر یہ صرف اس سیریز تک ہی سیمت نہیں ہے تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے, اگر یہ صرف 2-3 ہفتے کی ہی بات ہے تو پھر ان کے ہاتھ میں کوئی علادین کا چراغ تو ہے نہیں جسے گھس دیں گے اور اس میں سے کوئی جینی نکل کر آئے گا, وہ جن نہیں نکلنے والا.
لیکن ہندوستان کا کرکٹ بورڈ اس وقت کورٹ کچہری کے چکروں میں پھنسا ہوا ہے اور ایسے حالات میں ٹیم میں کوئی بڑی تبدیلی کرنا آسان نہیں ہوگا.
پاکستانی فٹ بال ٹیم فیفا کی عالمی رینکنگ میں بہت نیچے, لیکن اس کے باوجود دنیا کو اب پاکستانی فٹ بالرز کی صلاحیتوں کا اندازہ ہونے لگا ہے. پاکستان کے 3 کھلاڑی محمد عادل, کلیم اللہ اور صدام حسین نے کرگستان کے کلب ڈوڈئی سے معاہدہ کیا ہے. میں نے کرگستان فون کر کے کلیم اللہ سے بات کی, جن کا $1,00,000 کا معاہدہ پاکستانی فٹ بال کی تاریخ میں سب سے بڑا معاہدہ بھی ہے. میں نے کلیم اللہ سے پوچھا کہ کیسا لگ رہا ہے یہ سب کچھ.
میں تو بہت خوش ہوں کہ یار مجھے ایک پروفیشنل کلب مل گیا, اور یار مجھے میرا یہی ڈریم تھا کہ میں ایک پروفیشنل کلب میں کھیلوں تاکہ میرا نام بھی رہے اور میرا ملک کا بھی نام ہو, تاکہ میں آنے والے جو ینگ ہے اس کے بھی ایک نام ہو, تاکہ ان لوگوں کو سوچے کہ یار ہمارا بھی ایک فٹ بال پلیئر تھا وہ بھی جا کے باہر پروفیشنلی کھیل رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ میں اور آگے نکل جاؤں تاکہ پلیئروں کو اور زیادہ جو ہے نا وہ فٹ بال کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ میرا ٹارگیٹ نہیں ہے, یہ میری منزل نہیں ہے, لیکن میرا امید ہے کہ میں ایسے اور آگے چلوں.
یورپی میدانوں میں فٹ بال نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے, ساتھ ہی پیسہ پھینک تماشا دیکھ والا معاملہ بھی زوروں پر ہے. مطلب یہ کہ جن جن ٹیموں کو اپنی پسند کے کھلاڑی چاہیے تھے اور جن سے جان چھڑانی تھی وہ یہ کام مکمل کر چکی ہیں. ریال میڈرڈ اور مینچسٹر یونائیٹڈ نے اس سیزن میں سب سے زیادہ رقم خرچ کر کے کھلاڑیوں کو حاصل کیا ہے. میں نے بین الاقوامی فٹ بال پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار ریحان الحق سے پوچھا کہ مینچسٹر یونائیٹڈ سیزن کی پہلی جیت کے منتظر ہے, اس کے نئے مینیجر بھی غیر برطانوی ہیں اور اکثریت کھلاڑیوں کی بھی غیر برطانوی ہے, اگر یہ لوگ مطلوبہ نتائج نہ دے پائے تو روایت پسند انگریز انہیں قبول کر پائیں گے؟
اگر ٹیم کی پرفارمنس اچھی نہیں رہتی تو فینس بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ مینچسٹر یونائیٹڈ پچھلے 20 سال کے اندر ان کے اوپر بہت کم لین پیریڈ آیا, یا تو وہ ٹرافی جیتے رہے ہیں یا وہ ٹاپ 2 کے اندر فنش کرتے رہے ہیں. یونائیٹڈ کے لیے بڑے انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں, اور کچھ نہیں اگر کوئی ٹرافی نہیں بھی لے کے آتے وین خال تو ایک چیز گارنٹیڈ ہے کہ وہ کلب کا یوتھ سسٹم بلڈ کر جائیں گے. سیزن کا اسٹارٹ آل تو اتنا اچھا نہیں رہا, لیکن روئی وین خال جس کلب میں جاتے ہیں اگر ان کو تھوڑا ٹائم دیا جائے تو سکسیزفل ہوتے ہیں.
ریحان الحق سے میں نے سامعین کی دلچسپی کے لیے یہ جاننے کی کوشش کی, یہ بتائیں کہ ان میں کھلاڑیوں کو پوری کی پوری یہ رقم کلب کو چلی جاتی ہے؟
پلیئر ٹرانسفر ہوتا ہے کسی کلب سے تو جو پیسہ ایک کلب دوسرے پلیئر کو خریدنے کے لیے دیتا ہے وہ کلب کو جاتا ہے, پلیئر کو نہیں جاتا. پلیئر کے ویجز سیٹ ہوتے ہیں جو اس کو اس کا نیا کلب دیتا ہے, وہ ویکلی ویجز اس کے سیٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے ڈی مریا لیا ہے 59.7 million ریال میڈرڈ کو گئے ہیں, باقی جو ڈی مریا کا ٹرانسفر ہوا ہے ان کی جو پے ہے وہ مینچسٹر یونائیٹڈ دے گا. اب 59.7 million میں سے پرسنٹیج ہوتی ہے جو پلیئر کے ایجنٹ کو ملتی ہے.
اور فٹ بال کے اسی لین دین کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو بھی اجازت دیجیے.
ابھی آپ سن رہے تھے کھیلوں کا ہفتوار پروگرام کھیل کے میدان سے, اور اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھی ہنیالی, اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض یہاں لندن میں انجام دیے سوزین لینن نے, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے اسرار الحق نے. اب مجھے یہاں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ظہیر الدین بابر کی زبانی.
شرقی یوکرین میں محاذ آرا روس کے حامی باغیوں اور یوکرینی حکومت کے درمیان فائر بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ نیٹو اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ مشرقی یورپ میں کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے رکن ممالک کے فوجی دستوں پر مشتمل ریپڈ ریسپانس فورس قائم کی جائے گی۔ پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور پاکستانی پنجاب میں دو روز سے جاری بارشوں کے باعث 150 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے فلسطین کے علاقے غرب اردن کے مقبوضہ حصے میں 250 سے زائد نئے مکانات تعمیر کرنے کے ٹینڈرز جاری کیے ہیں۔ بی بی سی کو پتہ چلا ہے کہ ایران کے رہبر اعلی نے پاسداران انقلاب کو ہدایت کی ہے کہ عراق میں سنی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف لڑنے کے لیے امریکی فوج کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔